إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قابل احترام ماں اور بہنوں, اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں انسان پر ہیں. اللہ تعالی نے ایک انسان کو دنیا میں بہت ساری نعمتیں عطا کی. آسمان سے پانی برسایا, زمین سے اس کے لیے اناج اگایا, قسم قسم کی غذائیں اس کو عطا کی, اس کو بہترین جسم عطا کیا جس سے وہ اپنے کام کاج کر سکے, اس کو صحت و عافیت دی, اس کو بولنے کے لیے طاقت دی, اس کو اللہ تعالی نے سننے کے لیے کان دی, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, سوچنے کے لیے دل دیا, کام کاج کرنے کے لیے بہترین جسم عطا کیا, اس کے لیے ہوائیں چلائی, اس کے لیے زمین میں رہنا آسان کر دیا, زمین کو رہائش کے لائق بنایا, اس کے لیے موسم بنائے, اس کو رہنے کے لیے گھر دیا, سواریوں کو اس کے تابع کر دیا, سمندروں میں تیرنا اور کشتیاں چلانا اس کے لیے ممکن بنایا. اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں. ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم الشان نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی ہدایت ہے, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت اور رہنمائی اور رہبری یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے ذریعے سے بقیہ دوسری نعمتوں کے استعمال کا صحیح طریقہ انسان کو معلوم ہوتا ہے, وہ اللہ تعالی کی دیوی چیزوں کو کیسے استعمال کریں, وہ اپنے جسم کو کن کاموں میں لگائے, اپنی صلاحیتوں کو کس طرح سے صرف کرے. اللہ تعالی کی نعمت ہدایت کے ذریعے سے, اللہ تعالی کی رہنمائی کے ذریعے سے, اللہ کی رہبری کے ذریعے سے انسان کو بقیہ نعمتوں کے استعمال کا صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے. اگر یہ ہدایت اور یہ رہنمائی انسان کو نہ ملے تو انسان حیران و پریشان ہو جائے کہ وہ کیسے ان نعمتوں کو استعمال کرے. مزید یہ کہ یہ ہدایت, یہ رہبری, یہ رہنمائی, یہ وحی جو اللہ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے, اس کے ذریعے نہ صرف ان نعمتوں کا استعمال صحیح طور سے انسان کر پاتا ہے بلکہ اس ہدایت کے ذریعے سے ایک انسان آخرت کی بہترین نعمتوں کا حقدار بھی بنتا ہے. یہ ہدایت انسان کو جنت کے حاصل کرنے کا راستہ بتلاتی ہے. دنیا میں اس کے جینے کی سطح کو اونچا کرتی ہے, وہ اعلیٰ زندگی گزارتا ہے, اس کی سوچ اونچی ہو جاتی ہے جب اللہ کی ہدایت اس کو ملتی ہے. وہ دنیا کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھنے لگتا ہے, وہ اوپر سے اعلیٰ سطح سے اپنی زندگی کو اور ساری کائنات کو دیکھتا ہے. وہ اپنی زندگی کے مقصد کو جانتا ہے، وہ اچھے برے کی تمیز کر پاتا ہے، اس کے جینے کی سطح بدل جاتی ہے، اس کی جینے کی سطح اونچی ہو جاتی ہے۔ اور یہ دنیا کی نعمت ہے، یہ روحانی نعمت ہے جو انسان کو اللہ کی رہبری ملنے کے بعد نصیب ہوتی ہے، ورنہ دنیا میں کھانا پینا اور دوسری چیزیں انسان کے علاوہ جانور بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان نعمتوں سے جاندار انسان کے علاوہ دوسرے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہدایت کی نعمت اتنی اعلیٰ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک انسان روحانی سطح پر ایک اعلیٰ انسان بن جاتا ہے۔ جب انسان کی سوچ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی ہدایت کا نور ملتا ہے تو اس کے بعد وہ دنیا میں ٹھوکریں کھانے سے محفوظ ہو جاتا ہے اور صراط مستقیم پر چل کر اپنے رب سے اپنے تعلق کو صحیح کر کے جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور جنت میں ایک اعلیٰ سطح کی زندگی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی تمام نعمتوں کے مقابلے میں دین کی نعمت کی قدر کرے۔ دوسری نعمتیں کھو جائیں ناکامی نہیں ہے، لیکن اگر دین کی نعمت کھو جائے، اللہ کی ہدایت انسان کو نہ ملے، تو یہ ناکامی ہے۔ اور اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت قرآن کریم ہے، جسے اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا، ایک ایسی کتاب جو انسان کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتی ہے۔ ہدی للمتقین، ہدی للناس، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جو سارے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، پابند زندگی گزارنے والوں کے لیے رہنمائی ہے، گمراہی سے بچا کر اللہ تک پہنچانے والی کتاب، جہنم سے محفوظ رکھ کر جنت کی طرف لے جانے والی کتاب۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کو اپنا فضل اور اپنی رحمت بیان کیا ہے، اس کو اپنا فضل بتایا اور اپنی رحمت بتلایا، اور دنیا کے تمام خزانوں کے مقابلے میں یہ کتاب بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اے نبی، آپ کہیے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، فبذلك فليفرحوا، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اس نعمت پر، اس رحمت پر خوش ہو جائیں۔ هو خير مما يجمعون، یہ قرآن اللہ کا فضل ہے، یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے، اور اس کو پا کر مسلمانوں کو چاہیے کہ اس نعمت پر خوش ہو جائیں۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس نعمت کے ذریعے سے ان کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے، مال و دولت، خزانے، دنیا کے عہدے، دنیا کی ڈگریاں، دنیا کا مال و متاع، یہاں کی تمام نعمتیں، وہ خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو جمع کرنے والے جمع کر رہے ہیں، جن کو دنیا والے، کفر میں پڑے رہنے والے، اللہ کو چھوڑنے والے، آخرت سے بے پرواہ زندگی گزارنے والے، دنیا کو اپنا مقصود اصلی بنانے والے، خیر مما یجمعون، جو لوگ دنیا کی ان تمام چیزوں کو جمع کرنے میں مگن ہیں، قرآن ان تمام نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک مسلمان کے دل میں یہ بات پیوست ہونی چاہیے کہ دنیا کی نعمتیں اگر نہ بھی ملیں کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم ہم کو عطا کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کی زیادتی ہے، بہت کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ دلوں کے لیے تسکین ہے. غموں کے حالات میں اس کا پڑھنا دل کو سکون دیتا ہے. شک اور تذبذب اور کنفیوژن کے حالات میں اس کا پڑھنا انسان کو ایمان اور اطمینان دیتا ہے. زندگی میں مسائل میں یہ کتاب رہنمائی ہے. کمزوری کے دور میں، شیطان کے وسوسوں کے دور میں، نفس کی ترکیبات کے تحت انسان کی گمراہی کے دروازے کھلنے کے وقت یہ قرآن اس کے لیے رہنمائی ہے. ایک گناہگار کے لیے جو گناہوں سے نکل نہیں پاتا ہے، نفس کے پھندوں میں پھنسا ہوا ہے، شیطان کے مکائد میں جو انسان پھنسا ہوا ہے، یہ قرآن اس کے دل کے لیے بیماری سے شفا اور علاج ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو، قد جاءتکم، تمہارے پاس آ گئی ہے، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واعظ و نصیحت. انسان اگر غفلت میں پڑا ہوا ہو، گناہوں میں پڑا ہوا ہو، لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہو، ایسے وقت میں انسان کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کوئی سویا ہوا ہو اور اس کو جگانا ضروری ہو تو جگانے والا اس کو جھنجھوڑ کے جگاتا ہے، اٹھ جاؤ. یہ قرآن غفلت میں پڑے ہوئے انسان کو جگاتا ہے. یہ وہ واز ہے، یہ وہ دلوں کو دہلا دینے والی بات ہے جو انسان کو غفلت کی نیند سے جگاتی ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے موعظۃ، واعظ و نصیحت آ چکی ہے. اب کسی اور چیز کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. رب کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے انسان کے لیے واعظ و نصیحت آ چکی ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں میں موجود بیماریوں کے لیے شفا آ گئی ہے. یہ شفا ہے، بیماری سے بچنے کے لیے، نجات پانے کے لیے یہ قرآن شفا ہے. کون سی بیماری؟ شبہات کی بیماری، کنفیوژن، شک. اس بیماری سے نجات، اس بیماری سے شفا اور علاج ہے. اسی طرح سے شہوات کی بیماری، خواہشات کی بیماری، دنیا پرستی کی بیماری، لذتوں اور گناہوں کی طلب کی بیماری، ان تمام بیماریوں سے یہ قرآن شفا ہے کہ اس کو پڑھنے والے کا دل شکوک اور شبہات سے یقین کی طرف آتا ہے. اس کو پڑھنے والے کا دل شبہات کی بجائے شہوات میں اگر پڑا ہوا ہو، خواہشات میں پڑا ہوا ہو، گناہوں کی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہو، اس میں مگن ہو، یہ قرآن اس کے دل کو اس سے بھی شفا دیتا ہے. وہ انسان توبہ کی طرف آتا ہے، وہ انسان اصلاح کی طرف آتا ہے، وہ انسان تقویٰ کی طرف آتا ہے. وہ شفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے. ہدایت ہے کہاں جائیں، کیسا چلیں، کس چیز کو اپنائیں، کون سا کام صحیح، کون سا کام غلط، کون سا قول اچھا، کون سا قول باطل، کیا حق کیا باطل، کیا ہدایت کیا گمراہی، یہ قرآن بتاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آنے والی رہنمائی ہے. انسان کو زندگی کا مقصد اور اس مقصد تک اور اس منزل تک پہنچنے کا راستہ بتلانے کے لیے ہدایت آئی ہے. وہ ہودن، کیسے جیے. شہد کی مکھیاں اپنی زندگی کا طریقہ جانتی ہیں، آسمان میں اڑنے والے پرندے جانتے ہیں کہ ان کی زندگی، ان کو کیسے گزارنا ہے، گھونسلہ کیسے بنانا ہے، رزق کیسے تلاش کرنا ہے، اپنے چوزوں کی بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے، ان کو معلوم ہے. سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں جانتی ہیں ان کو کیسے جینا ہے، ان کو تیرنا سکھانا نہیں پڑتا ہے. حتیٰ کہ زمین میں رینگنے والے جاندار اور حشرات کیڑے مکوڑے بھی جانتے ہیں ان کی زندگی، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیسے جینا ہے. چیونٹیوں کو سکھانا نہیں پڑتا ہے، وہ اپنی زندگی گزارتی ہے. انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، انسان کو اللہ رب العالمین نے انتخاب کی صلاحیت دی ہے، وہ چنے صحیح اور غلط، اللہ نے اس کے لیے ہدایت بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بتلایا کہ جینے کا راستہ کیا ہے، جینے کا طریقہ کیا ہے. اگر یہ انسان نہ پائے تو جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائے، جانوروں کے مقابلے میں بھی ناکام ہو جائے، کیونکہ وہ اپنے مقصد حیات کو پورا کر رہے ہیں، وہ اللہ کی رہبری میں جی رہے ہیں. فصلوں کی سبل اور رب کی دلولا، اللہ نے شہد کی مکھی کے بارے میں بتلایا کہ تو چلی جا اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں میں، جیسے تیرے رب نے تجھ کو رہبری دی ہے اس راستے پر چل. شہد کی مکھی بھی اللہ کی ہموار کی ہوئی راہ پر چلی جا رہی ہے، آپ دیکھیے کتنی بہترین زندگی گزارتی ہے. شہد بناتی ہے جو انسان کے لیے شفا ہے، لیکن انسان کیا کرے نہ کرے اس کو نہیں معلوم، کون سا اخلاق اچھا کون سا اخلاق برا اس کو نہیں معلوم، کیا اچھا ہے کیا برا اس کو رہبری نہیں ہے. جب تک کہ اللہ نہ بتلائے انسان کو نہیں معلوم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا یہ قرآن، وہ ہدن ورحمت للمؤمنین، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، خود رحمت ہے اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جب پریشانی آئیں، مصیبتیں آئیں، بیماری، فقر و فاقہ، مخالفین کی سازشیں اور مصیبتیں، قرآن پڑھ کے دل کو تسکین ملتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے زخموں کا مرہم ہے، یہ اللہ کی طرف سے صالحین کے لیے، متقین کے لیے، پریشان حالوں کے لیے، اللہ کی خاطر دنیا میں تکلیف اٹھانے والوں کے لیے دلوں کا مرہم ہے. قرآن پڑھ کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نصیحت سے، اللہ کی یاد دہانی سے، اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں. اس قرآن کو پڑھ کے اہل ایمان کے دلوں کو سکون و چین نصیب ہوتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس قرآن سے جڑنا اللہ سے جڑنا ہے، اس قرآن سے دوری اللہ سے دوری ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے بندے کو اللہ سے، اپنے رب سے جوڑنے کا، یہ براہ راست کلام ہے رب العالمین کا اپنے ہر بندے کے لیے. یا ایوہ الناس، اے لوگوں، اللہ نے ہر بندے سے خطاب کیا ہے، لہذا اس خطاب کو سننا اور اللہ کے اس کلام سے اپنے قلوب کو روشن کرنا انسان کے لیے نجات، کمال اور سعادت کا ذریعہ ہے. یہ قرآن بہت ہی اعلیٰ زندگی انسان کو دیتا ہے، یہ اعلیٰ فکری سطح انسان کو عطا کرتا ہے، یہ اعلیٰ ترین اخلاق انسان کو دیتا ہے، یہ ایک کمتر انسان کو اعلیٰ بناتا ہے. قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے. لہذا یہ جو ہمارا کورس ہے، یہ جو آیات اور یہ جو سورت آگے ہم پڑھنے والے ہیں، یہ اسی قرآن عظیم الشان کتاب کی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے انسانی معاشرے کے لیے اصلاح اور صلاح اور کمال اور سعادت اور فلاح کے لیے اصول بیان کیے ہیں کہ ایک اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، فرد کی سطح پر اور مجتمع کی سطح پر، انڈیویجول لیول پر اور سوشل لیول پر، انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر، مسلمانوں کو کیسے ہونا چاہیے، کیا ان کے اصول ہونے چاہیے، دینی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ان کی زندگی کے کیا پرنسپلز ہونے چاہیے، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی بنیادی باتیں بیان کی ہیں. یہ کل 18 آیتیں ہیں. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے کہ سماج میں چاہے وہ انسان اکیلا ہو اکیلی سطح پر، فرد کی سطح پر، یا پورے معاشرے اور اجتماعی سطح پر، بگاڑ اور اختلاف کہاں سے آتا ہے؟ افتراق و انتشار اگر آتا ہے تو کہاں سے آتا ہے، کن اعمال سے آتا ہے؟ اگر ایک معاشرے کے اندر اخلاقی بگاڑ آتا ہے تو وہ کیا چیزیں ہیں جو آپس میں لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتی ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو قلب کی سطح پر، قول کی سطح پر اور عمل کی سطح پر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے دور کرتی ہیں؟ اگر آپ پوری سورت پر غور کریں تو یہ سورت بتلاتی ہے کہ ایک انسان اللہ سے اور بندوں سے دور ہوتا ہے تو اس کے کیا اسباب ہیں، ایک انسان جنت سے دور ہوتا ہے تو اس کے کیا اسباب ہیں۔ یہ سورت ایک انسان کو بتلاتی ہے کہ اعلی اخلاق کیا ہیں اور گھٹیا اخلاق کیا ہیں۔ یہ سورت انسان کو بتلاتی ہے کہ اعلی انسان کون ہے، اشرف انسان کون ہے، اللہ کے ہاں مقام ملتا ہے تو کس کو ملتا ہے، یہ سورت بتلاتی ہے۔ چھوٹی سورت ہے اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس کورس کے دوران اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس پوری سورت کو آپ حفظ کریں، یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے۔ اس لیے کہ جب سورتوں کا فہم سامنے ہوتا ہے تو حفظ آسان ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر طالب علم، ہم سب طالب علم ہیں، ہم میں سے ہر طالب علم کم از کم اس کورس کی شروعات میں اس بات کی نیت کریں کہ ہم سے اگر ہوا ہم کوشش کریں گے کہ اس سورت کو یاد کر لیں، اس سورت کو ہم یاد کر لیں، اس لیے کہ یہ سورت اخلاقی بنیادیں فراہم کرتی ہے۔ اعلیٰ ترین اخلاق کیا ہے، گھٹیا اخلاق کیا ہے، یہ سورت بتلاتی ہے۔ لہذا یہ ایک بہت ہی عظیم الشان سورت ہے جس کا مطالعہ ایک انسان کے ایمان اور اخلاق کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ آدمی کا ایمان اور اخلاق اس سورت سے بڑھتا ہے، بلکہ قرآن کریم کی تمام سورتیں اور تمام آیتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب مومن بندے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایمان میں مزید بڑھ جاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ لہذا قرآن کریم کا مطالعہ جب ہم کریں تو مجرد علم کے لیے نہ کریں، میری بات آپ یاد رکھیں، قرآن کو جب ہم پڑھیں تو صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ قرآن کو آپ پڑھیں اپنے ایمان کے اضافے کے لیے پڑھیں۔ بلکہ آج ہمارا مطالعہ علم کے لیے ہوتا ہے، ایمان کے لیے کم۔ دینی دروس میں حاضری میں سستی کیوں ہوتی ہے، یہ تو ہم کو معلوم ہے، ہم کیوں جائیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ہم سن چکے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر دینی دروس میں حاضری صرف علم کے لیے ہو تو ایمان کی ترقی کیسے نصیب ہوگی؟ اور اصل علم نہیں ہے، اصل ایمان ہے۔ علم ذریعہ ہے ایمان کی ترقی اور اصلاح کا، علم ذریعہ ہے اعمال کی ترقی اور اصلاح کا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ایمان کی ترقی اور اعمال کی ترقی کو علم سے مقصود نہ بنائیں تو علم پر جا کے ہماری گاڑی رک جائے گی، اصل منزل اس کے آگے ہے، اصل تو اس کے آگے ہے، علم تو شروعات ہے۔ لہذا جب بھی آپ قرآن پڑھیں، جب بھی آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں، بلا شبہ علم کے لیے تو پڑھے ہیں، لیکن اصل مقصود ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد، آیات کے مطالعے کے بعد ہمارے ایمان کی سطح اونچی ہوئی یا نہیں، اگر نہیں تو ہم کمزور ہیں، ہم کو واقعی علم نے فائدہ دیا نہیں۔ لہذا یہ ایک بہت ہی عظیم الشان سورت ہے جس کا کورس ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس کورس کو ہمارے لیے علم اور ایمان اور عمل اور اخلاق، اصول اور فروع میں اصلاح کا ذریعہ بنائیں، اور ہم سب کو شروع تا اخیر دھیان اور توجہ، اخلاص اور مجاہدے کے ساتھ اس کورس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی اس میں اخلاص، مجاہدے اور استقامت اور ثبات کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور اس سورت کا مطالعہ ہم کو ایک بہتر مسلمان بننے کا ذریعہ بن جائے، اس سورت کا مطالعہ ہمارے لیے ذریعہ بن جائے کہ ہم پہلے سے بہتر مسلمان بن جائیں. اس سورت میں کل ملا کر 18 آیتیں ہیں، اور اس سورت میں اللہ رب العالمین نے شروع تا اخیر بہت ساری اخلاقی باتیں بیان کی ہیں. ان آیات میں سے ایک ایک کر کے ہم آیتوں کا مطالعہ کریں گے، اور آپ کے پاس جو نوٹس ہیں ان میں ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے، اور اس کے ساتھ کچھ مشکل الفاظ یا عربی کے الفاظ ہیں، اس کے معنی آپ کو دیے گئے ہیں تاکہ عربی کے ساتھ ساتھ یعنی تفسیر کے ساتھ ساتھ آپ عربی زبان کے الفاظ بھی سیکھ لیں، تاکہ امتحان میں چیزیں آپ کے کام آئیں اور زندگی بھر آپ کے کام آئیں. جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو یہ الفاظ اگر معلوم ہیں، یاد ہیں، تو آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو. اس کورس میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ یہ کورس مختصر رہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ محض ترجمہ پڑھ لینا اور مشکل الفاظ کو سمجھ لینا قرآن کے معارف حاصل کرنے یا جاننے کے لیے کافی نہیں ہے. اصل مقصود قرآن کا یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ واقعی اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے. دیکھیے قرآن کے لیے کی اگر کوئی ہے، میری بات کو آپ یاد رکھیں، طالب علم اور خصوصاً قرآن کا طالب علم اور حدیث کا طالب علم، کوئی قرآن کی آیت پڑھیں یا کوئی حدیث پڑھیں، اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات مجھ سے بیان کی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا کیا ہے، کہ یہ پڑھنے کے بعد، یہ جاننے کے بعد، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مقصد سے مجھ کو بتلا رہا ہے کہ میری زندگی سے اللہ کچھ چاہتا ہے، تو اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اگر آیات کے مطالعے سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطالعے سے یہ چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی بھی آئے گی اور اس کا علم پختہ بنے گا، ورنہ وہ سطحی چیزوں میں کھویا رہے گا، سپرفیشل چیزوں میں کھویا رہے گا، اور اصل مغز علم کا اس کو نہیں نصیب ہوگا. لہذا جب بھی آپ قرآن کا مطالعہ کریں، آیتوں پر چلیں، آیتوں کا مطالعہ آپ کریں، تو آپ اس وقت میں سوچیں کہ اللہ یہ مجھ سے کیوں بیان کرتا ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میری زندگی میں کیا آنا چاہیے اس آیت کے پڑھنے کے بعد. اگر آپ اس طرح سے مطالعہ کریں تو علم کے کئی دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے انشاءاللہ. لہذا ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. تو ہم آیات کا کوشش کریں گے کہ گہرائی سے مطالعہ کریں، اگرچہ اختصار کی اس میں کوشش ہے، لیکن اصل مقصد اختصار نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ قرآن کی ان آیات کو ہم بہتر طور پر سمجھیں. تو ممکن ہے کہ کبھی کسی ایک آیت پر درس طویل بھی ہو جائے، اور ایک آیت کو سمجھنے کے لیے ایک سے زیادہ درس بھی ممکن ہے کہ ہم کو بات سننی پڑے اور نوٹس ہم کو لینے پڑیں. تو یاد رکھیں یہ بہت اہم درس ہے اور یہ اہم کورس ہے. اللہ رب العالمین ہمارے آنے کو قبول فرمائیں، اور ہمارے بیٹھنے اور سیکھنے کو اللہ رب العالمین قبول فرمائیں، اور اس کورس کے ذریعے سے ہم کو بہتر علم کی توفیق عطا فرمائیں. اس سورت کے بارے میں امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال العلماء كان في العرب جفاء وسوء ادب. امام القرطبی مفسر ہیں اور ان کی تفسیر مشہور تفسیر ہے جو تقریباً 20 جلدوں میں، 20 والیومز میں ہے، اور معروف تفسیروں میں مانی جاتی ہے تفسیر قرطبی. کہتے ہیں علماء نے کہا ہے، کان فی العرب جفاء وسوء ادب. اس سورت کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ تو کہتے ہیں کہ عرب میں سختی اور ادب کی کمی تھی. عرب کے لوگ عام طور سے بالکل ڈائریکٹ لوگ تھے اور وہاں پر تہذیب و تمدن کا ایسا خاص کوئی معاملہ نہیں تھا. لہذا ان میں عام دیہاتی قسم کے جو لوگ ہوا کرتے تھے ان میں ایک قسم کی سختی اور ایک قسم کا ادب کی کمی ان کے اندر پائی جاتی تھی. فی خطاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تلقیب الناس, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنا اور لوگوں سے بات کرنا اور ان کو پکارنا, ان کو خطاب کرنا, ان کو ایڈریس کرنا, ان میں ایک قسم کی سختی ان میں پائی جاتی تھی. اتنا ادب نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے. فالسورۃ فی الامر بمکارم الاخلاق ورعایۃ الآداب. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورت نازل کر دی اس اعتبار سے کہ لوگوں کو اعلی اخلاق سکھائے جائیں, مکارم الاخلاق شرف والے اخلاق ان کو سکھائے جائیں, اور اسلامی آداب کی رعایت کی ان کو تعلیم دی جائے. اخلاق اور آداب دونوں سکھائے جائیں. اخلاق اور آداب. اخلاق کیا ہیں؟ مورل ویلیوز یا اعلی اوصاف, یقین, توکل, ادب, تواضع, اطمینان, بہت سارے اوصاف ہیں. تقوی, اللہ کا خوف, خشیت, خشوع, اور اسی طرح سے نرمی, بہت سارے اوصاف ہیں جو اخلاق کے باب میں آتے ہیں. لوگوں سے معاملہ کیسے کیا جائے, ان کے حقوق ادا کرنا, یہ سارا اخلاق کے باب میں آئے گا. اور اسی طرح سے آداب بھی ہیں, اسی طرح سے آداب بھی ہیں, بات کرنے کے آداب, مجلس کے آداب, کھانے پینے کے آداب, ملنے جلنے کے آداب, سونے جاگنے کے آداب, جس کو ہم ایٹیکیٹ کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے پوری سورت نازل کر دی جس میں اگرچہ تمام چیزیں نہیں ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں مسلمانوں کو متحد رہنے کے لیے, آپس میں جڑے رہنے کے لیے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہتر اخلاق اور بہتر سلوک کرنے کے لیے بنیادی چیزیں کیا ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بیان کر دی ہے. تو اصلاً اس سورت کا جو نزول ہے وہ مسلمانوں کو سختی سے نرمی کی طرف, جفا سے ادب کی طرف لانے کے لیے, اور جن کا ہم پر جو حق ہے اس حق کی ادائیگی میں کمال پیدا کرنے, اور لوگوں کے ساتھ اسلامی آداب سے کی روشنی میں معاملہ کرنا سکھانا اس سورت کا مقصد ہے. اس کے لیے اللہ نے اس سورت کو نازل کیا ہے. یہ امام القرطبی نے کہا ہے. تو اصل بات امام القرطبی کی جو ہم کو ملی وہ یہ کہ عرب میں سختی تھی اور ادب کی کمی تھی, لہذا ان کو بہتر انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی تاکہ ان کو بہتر اخلاق اور بہتر آداب سکھائے جائیں. عموماً دیہاتیوں میں چیز پائی جاتی ہے, آپ دیکھتے ہیں دیہاتی بہت ڈائریکٹ ہوتے ہیں, بہت سخت ہوتے ہیں, اور واقعی ویسے آداب کی رعایت نہیں کر پاتے ہیں. اللہ نے اس سورت کو اسی لیے نازل کیا. فخر الدین رازی اپنی تفسیر رازی میں کہتے ہیں, مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیر اس کا نام ہے, کہتے ہیں فی بیان حسن ترتیب وجوہ, اس سورت کے دوسری سورتوں کے ساتھ ترتیب میں کچھ وجوہ ہیں, کچھ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا ہے تو اس کی ایک ترتیب ہے بقیہ سورتوں کے ساتھ میں. سورہ فتح کے بعد یہ سورت آتی ہے, تو اس کی ترتیب میں کیا حکمت ہے؟ کہتے ہیں احدہا ان فی السورۃ المتقدمۃ لما جرى منہم میل الی الامتناع مما اجاز النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصلح وترك آیۃ التسمیۃ والرسالۃ والزمہم کلمۃ التقوی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لهم على سبيل العموم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تتجاوزوا ما يأمر الله تعالى ورسوله. تفصیل سے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو سورت ہے وہ سورت الفتح ہے، اور سورت الفتح کا نزول آپ جانتے ہیں کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے وقت میں، اور حدیبیہ ایک مقام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے نکلے، راستے میں مشرکین نے روک دیا، کہا کہ ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تقریباً 1500 صحابہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. جب 313 تھے بدر میں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو 1000 پر غالب کیا، تو آج بھی ہم اے نبی آپ کے ساتھ تیار ہیں، آپ حکم دیں ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے، کون ہوتے روکنے والے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مستقبل پر تھی، اور آپ یہاں جنگ کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے آئے تھے. جنگ اس میں ایک ضمنی چیز تھی، اصل مطلوب نہیں تھی، اور آپ کی بعثت کا اصل مقصد دعوت تھا اور لوگوں کی ہدایت تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر مشرکین سے جنگ کرنے کی بجائے ان سے صلح کا ایک معاہدہ کیا، ان سے ایک ٹریٹی یا ایک جنگ نہ کرنے کا عہد کیا، ایک پیکٹ ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور وہ کیا عہد تھا؟ کہ ہم اور تم 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے، جنگ بند، 10 سال تک بند. صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بہت سارے صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جنگ نہیں ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا تھا کہ آپ لوگ مشرکین کی طرف سے ڈیمانڈ کیا تھی کہ آپ لوگ جیسے آئے ویسے واپس چلے جاؤ، اس سال عمرہ نہیں، کیونکہ مکہ میں مشرکین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے تھے عمرے کے لیے، تو اتنا بڑا سفر طے کر کے آئے ہیں، یہ ایک بہت بڑا انسلٹ تھا، یہ بے عزتی تھی مسلمانوں کی کہ ہم تم کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، جاؤ واپس. نمبر دو، معاہدہ یہ ہوگا کہ تمہاری طرف سے اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کے واپس ہمارے ساتھ آ کے مل جاتا ہے ہم اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے، لیکن ہمارے پاس سے اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کے تمہارے پاس آتا ہے تم اس کو لوٹاؤ گے، تم کو لوٹانا پڑے گا. اور اگلی مرتبہ جب تم آؤ گے، اگلی مرتبہ جب تم آؤ گے تو تلواریں تم کو بالکل اندر ڈالنا ہے، تھیلی کے اندر، اور باہر نکال کے تم گھوم نہیں سکتے یہاں پہ، اور اتنے ہی دن رکو گے، اس سے زیادہ نہیں. اور کئی کنڈیشنز انہوں نے اپنی طرف سے لگائی. مزید اس میں یہ بھی کیا کہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے لکھوا رہے تھے، تو حضرت علی لکھا، جیسے کہ اسلام میں ادب ہے معاہدوں کا یا خطوط کا طریقہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی نے لکھا، انہوں نے کہا کٹ کرو، ہم نہیں جانتے کیا رحمان کیا ہے. ان کا طریقہ لکھنے کا کیا تھا؟ بسمک اللہم، بس یہ جو طریقہ تمہارا والا ہے ہم کو نہیں چلے گا، کٹ کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں لکھیں گے، معاہدے کی شروعات اس سے نہیں ہوگی. اور حضرت علی نے لکھا یہ معاہدہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، محمد الرسول اللہ یہ معاہدہ کر رہے ہیں مشرکین سے، فلاں فلاں سے، فلاں لوگوں سے، مکہ والوں سے. کہا نہیں، یہ بھی کٹ کرو. کیا کٹ کرو؟ یہ رسول اللہ کٹ کرو. رسول اللہ کٹ کرو، ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں، مانتے تو سارا جمیلہ ہی نہیں ہوتا، ہم رسول نہیں مانتے ہیں، لہذا رسول کٹ کرو، کیونکہ اگر یہ لکھا جائے گا تو گویا کہ ہم رسول مان رہے ہیں، ہم نہیں مانتے رسول، کٹ کرو اس کو. صحابہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو اتنا دب کر یہ معاہدہ کرنا پڑ رہا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اتنا انسلٹ کر رہے ہیں، اور ہم برداشت کر لیں، ہم سے نہیں ہوگا، یہ ہمارے نبی کا احترام اپنی جان سے زیادہ ہم کرتے ہیں، اور مشرکین ہمارے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس طرح معاملہ کریں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے معاہدے ان کے ساتھ میں کیا، صحابہ پر ایک غم کی کیفیت تھی، ایک غصے کی کیفیت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہیں تھے، لیکن اس حالت پر مشرکین سے بہت ناراض تھے، اور غم کی ان کیفیات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رضامندی تو تھی، لیکن دل نہیں مان رہا تھا کہ ان ساری چیزوں پر ہم کیسے معاہدہ کریں. وہ جو کیفیت تھی، اس کیفیت پر تنبیہ کے اعتبار سے بھی یہ سورت نازل ہوئی ہے. اس سورت پر پچھلی سورت میں جو بات آئی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، وہ جو سارا واقعہ جڑا ہوا ہے کہ تمہارے دلوں میں اتنی بھی اس معاملے میں تاقید اور اتنی بھی مخالفت نہیں ہونا چاہیے، تم کو افسوس اس پر بھی نہیں ہونا چاہیے، رسول نے اگر فیصلہ کر دیا ہے ختم، اس پر تم کو غم بھی نہیں ہونا چاہیے، اس میں دل میں ذرہ برابر بھی تمہارے ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تم کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تب بھی تم کو ماننا چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلی سورت کے بعد یہ جو سورت شروع ہوتی ہے، اس میں وہی بات سب سے پہلے بیان کی گئی ہے، وہی بات، رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے مت بڑھو. یہ جو بات ہے، یہ پہلی آیت پچھلی سورت سے مل کر اسی معنی کو لے کر آگے بڑھتی ہے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور اس میں رسول کا مقام ہم کو بتلایا گیا کہ رسول کا کیا مقام ہے اللہ کے پاس، اور رسول کے بارے میں، رسول سے گفتگو کے اعتبار سے تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے. تو وہ جو سارے معاملات حدیبیہ کے مقام پر ہوئے ہیں، ان کے بعد یہ سورت آنا، یہ اس چیز کی اصلاح بھی کرتی ہے کہ تمہارے اندر رسول کے معاملے میں بالکل دو رائے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا فیصلہ آ گیا، دل کے اندر ذرا بھی اس کے لیے ذرا بھی نہ مخالفت ہو، اور نہ اس کے اندر پسو پیش ہو، نہ اس کے اندر رسول کے فیصلے پر غم، اس طرح کی کیفیات تمہارے اندر ہو، مان لینا چاہیے تمہیں. تو یہ جو صورت ہے، پچھلی صورت سے جڑنا اس اعتبار سے بھی علماء نے اس کو ذکر کیا ہے. آئیے ایک ایک کر کے اس کی آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو صورت ہے، اس کا نام سورت الحجرات کس اعتبار سے ہے؟ ہر سورت کا آپ جانتے ہیں ایک نام ہوتا ہے، عموماً نام سورتوں کا اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس سورت میں کسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے، کوئی ایک ایسا لفظ ہوتا ہے تو جو باقی سورتوں میں عموماً نہیں ہوتا ہے، یا نمایاں طور پر اسی عنوان کے تحت پوری سورت میں گفتگو ہوتی ہے، یا اس میں کوئی ایسا کانسیپٹ ہوتا ہے جس سے وہ سورت معروف ہو جاتی ہے. جیسے سورہ مریم ہے، حضرت مریم کا بالتفصیل واقعہ اس میں ہے، اور ایسی باتیں اس میں ہیں جو دوسری سورتوں میں نہیں. یا سورت الاخلاص ہے، اس سورت میں لفظ الاخلاص نہیں ہے، لیکن اس سورت میں ایمان کی تخلیص ہے، ایمان کی پاکیزگی ہے، اس کو خالص بناتا ہے، توحید کو خالص بنانے والی سورت، اور اللہ تعالی کے لیے اخلاص سکھانے والی سورت، اس کا نام سورۃ الاخلاص ہے. یا اسی طرح سے دوسری سورتیں ہیں, البقرہ ہے مثلا, اس میں ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, ایک واقعہ آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا جس میں بقرہ کو گائے ذبح کرنے کا حکم اس میں ہے, تو بس اسی سے وہ سورت معروف ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک سورت کے کئی نام ہوتے ہیں, کسی ایک سورت کے کئی نام ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. کئی کئی نام ایک ایک سورت کے ہوتے ہیں. یہ کیوں نام ہوتے ہیں؟ دوسری سورتوں سے اس کو الگ کرنے کے لیے, دوسری سورتوں سے اس کو نمایاں کرنے کے لیے. تو اس سورت کا کیا نام ہے؟ اس سورت کا نام ہے الحجرات. الحجرات, الحجرات الحجرہ کی جمع ہے. حجرہ عربی زبان میں کمرے کو کہتے ہیں. فلانے حضرت صاحب جو ہیں حجرے میں ہیں, اپنے کمرے میں ہیں, اپنے روم میں ہیں. تو حجرہ چھوٹے سے کمرے کو کہتے ہیں یا کمرے کو کہتے ہیں. مسجد نبوی سے جڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمرے تھے, انہی کو الحجرات کہا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج, ازواج مطہرات, آپ کی بیویاں, مسلمانوں کی مائیں, ان کے جو گھر ہیں یہ مسجد نبوی سے جڑے ہوئے تھے. اور اس صورت میں ایک بات بعض دیہاتیوں سے متعلق آئی ہے کہ وہ مسجد نبوی میں آئے اور انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں ہیں بلکہ آپ اپنے حجرے میں ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کئی کمرے ہیں, کون سے کمرے میں معلوم نہیں. تو انہوں نے کمروں کے پیچھے سے آ کر آوازیں دینا شروع کر دیا, اے اللہ کے نبی باہر آئیے, یا محمد باہر آئیے, براہ راست آپ کا نام لے کر آپ کو پکارا, یا محمد اخرج, اے محمد باہر آ جا, ہم ملنا چاہ رہے ہیں. اس طرح سے دیہاتی لوگ تھے, نئے نئے لوگ تھے, اب ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی, ملاقات کے لیے آئے تھے. تفصیل انشاءاللہ ان آیتوں کے ضمن میں ہم دیکھیں گے. تو اس طرح سے انہوں نے حجروں کے پیچھے سے آپ کو آواز دے دے کر تاکہ آپ تک آواز پہنچے, آپ باہر آ جائیں ان کے لیے, ان کا کام ہو, ملاقات ہو جائے. اس طرح سے حجرات کے پیچھے سے آواز دینا یا حجرات کے پار سے آواز دینا شروع کر دیا. تو یہ واقعہ کہیں اور قرآن میں نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس صورت میں اس پر نصیحت آئی اور صحابہ میں یہ صورت الحجرات کے نام سے مشہور ہوئی. تو خلاصہ اس میں یہ ہے, کچھ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے کمرے میں تھے, ان کو معلوم نہیں تھا. انہوں نے صبر نہیں کیا کہ آپ خدا کے ہم سے ملیں, اپنے خاص اپنے وقت میں فارغ ہو کر آ جائیں, نہیں, اب بھی ہم کو ملنا ہے. تو کیا کیا؟ مسجد میں انتظار کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمروں سے باہر آوازیں لگانا شروع کر دی. تو وہ جو کمرے ہیں ان کو حجرات کہا جاتا ہے, الحجرات, یہ حجرہ کی جمع ہے, حجرہ کمرے کو کہتے ہیں. تو یہ سورت اس نام سے, اس وجہ سے معروف ہے. آئیے اس سورت کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اہم ترین آیت اس سورت میں جو سارے دین کی اصل ہے وہاں سے یہ سورت شروع ہوتی ہے اور یہ پہلی آیت ہے قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ اس سورت میں فرماتا ہے, یہ پہلی آیت آج ہم اس کی تفسیر شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ, اللہ رب العالمین اس میں تکمیل کی توفیق ہم کو عطا فرمائیں اور اس میں غلطی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں, قول اور فہم کی خطا سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں, اور زیادہ سے زیادہ اس کے معارف اور معنی سے استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. پہلی آیت سورت کی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، یقین رکھو، جان لو یقیناً اللہ تعالی سمیع ہے، علیم ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے. چھوٹی سی آیت ہے لیکن بہت ساری باتیں اس ایک آیت میں ہیں. اس آیت میں ہم کو بتلایا گیا ہے، نمبر ایک، خطاب کی آگے یاد رکھنے کی چیزیں کیا ہے. نمبر ایک، خطاب شروع ہوتا ہے اے ایمان والوں سے. معلوم ہوا کہ ایمان کا تذکرہ کر کے نصیحت کی جا رہی ہے، تو ذکر کرنے والی بات کا ایمان سے کچھ تعلق ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. پھر دوسری بات، اصل حکم کیا بتایا جا رہا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. تقدموا، تتقدموا، دونوں اعتبار سے لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے. جو عربی زبان جاننے والے ہیں، علماء نے دونوں باتیں یہاں پر کہی ہیں کہ آگے مت بڑھو، آگے مت بڑھاؤ اپنے آپ کو یا کسی اور کو. کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے. اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرایا جا رہا ہے، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالی سننے والا، جاننے والا ہے. تو یہاں پر ہم کو چار باتیں دیکھنی ہیں. نمبر ایک، یا تین باتیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. نمبر ایک، ایمان کا تذکرہ آنا. نمبر دو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے سے منع کرنا. نمبر تین، اللہ تعالی سے ڈرانا ایمان والوں کو. نمبر چار، اللہ تعالی کے دو خاص نام یہاں ذکر کرنا. اس کو ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. یہ چار باتیں ہم کو سیکھنا ہے، اس ایک آیت میں چاروں باتیں ہیں. نمبر ایک، ایمان کا تذکرہ یہاں پر کیوں آیا؟ یا ایھا المسلمون نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو اصل خطاب ایمان والوں سے ہے. شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کہتے ہیں، اذا صدر اللہ الخطاب بیا ایھا الذین آمنوا، اگر اللہ تعالی کسی آیت میں، خطاب میں اہل ایمان کو مخاطب کرے اور آیت کی شروعات ان الفاظ سے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو فرماتے ہیں، دل ذلک علی ان الالتزام ما خطب به من مقتضیات الایمان وان مخالفته نقص فی الایمان. کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالی کسی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اس سے خطاب کریں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آگے آنے والی بات ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. یعنی اگر تو ایمان والا ہے تو تیری زندگی میں یہ ہونا چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے. اور جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی مخالفت کرنا تیرے ایمان کو خراب کرے گا. جب بھی ایمان والوں سے خطاب کیا جائے اور اس میں کہا جائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، تو کہتے ہیں کہ یہ جو بات آگے آنے والی ہے وہ ایمان کے لوازم میں سے ہے، ایمان کے لوازمات میں سے ہے، ایمان کے تقاضوں میں سے ہے. ایمان کا تقاضا کا کیا مطلب؟ کہ اگر تو مومن ہے تو تجھ کو یہ کرنا پڑے گا، اور اگر تو یہ نہیں کرتا ہے تو تیرے ایمان میں کھوٹ ہے، تیرے ایمان میں کمی ہے. اور جتنی مخالفت تیری زندگی میں اس آنے والی بات کے سلسلے میں ہوگی، اس طرح اسی درجے کا ایمان تیرا ناقص ہوتا چلا جائے گا. تو یہاں پر اللہ تعالی نے اہل ایمان سے خطاب کیا ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والوں، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. کیا مطلب ہے اس کا؟ سات باتیں اس آیت کے ضمن میں آتی ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ سات اعتبار سے ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا کیا ہے، اور کیا کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں، اپنے ایمان کے خلاف ہم سے کوئی غلط عمل صادر نہ ہو جائے. تو اس آیت پر عمل کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ سات باتوں سے بچنا پڑے گا. آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں، پھر آگے کی بات ہم دیکھیں گے. تقدم کی صورتیں کیا ہیں؟ کیا کہا اللہ نے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. کس طرح سے آگے بڑھتا ہے آدمی؟ نمبر ایک، اللہ اور اس کے رسول سے پہلے دین میں کلام کرنا، فتویٰ دینا. پہلی صورت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا. نہ کسی معاملے میں اللہ نے کچھ کہا ہے، نہ اللہ کا فیصلہ آیا، نہ رسول کا فیصلہ آیا، اپنے دل سے دین کے بارے میں اس نے بولنا شروع کر دیا. انتظار کرنا چاہیے تھا کہ فلاں مسئلے میں، چاہے وہ مسئلہ عقیدے کا ہو، چاہے وہ مسئلہ عبادات کا ہو، چاہے وہ مسئلہ حلال و حرام کا ہو، اس کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے. وہ انتظار کرتا کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے، رسول کی طرف سے فیصلہ آ جائے، قرآن کی بات سامنے آئے، حدیث کی بات سامنے آئے. اس نے انتظار نہیں کیا، بلکہ اس نے کیا کیا؟ اپنی طرف سے بولنا شروع کر دیا. دین ایسا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. دین میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے بولنا، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سامنے آنے سے پہلے بولنا شروع کر دینا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اپنے طور پر وہ دین میں گفتگو کرتے ہیں بغیر دلیل کے، بغیر دلیل کے. قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی بجائے، مسائل کو قرآن و سنت میں تلاش کرنے کی بجائے، وہ بے صبرے ہوتے ہیں، وہ آزاد مزاج ہوتے ہیں، وہ اپنے طور پر بولنا شروع کر دیتے ہیں. میرے خیال میں ایسا ہے، میرے خیال میں یہ صحیح ہے، میرے خیال میں یہ غلط ہے، میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کا انتظار کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے سے پہلے اپنی طرف سے دین میں کچھ بولنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے. تو پہلی صورت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے بولنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آنے سے پہلے اپنی طرف سے فتویٰ دینا، یہ پہلی صورت ہے. ابن قتیبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اس تفسیر میں، پوری تفسیر میں ہم اہل علم کے اقوال کی روشنی میں قرآن کی آیات کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے. عام طور سے لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا تو ہم جیت گئے، اور کسی کی ضرورت کیا ہے؟ وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، ہم کو بھی عقل، ان کو بھی عقل. نہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے میں ہم سے پہلے جو عقل مند لوگ تھے، ہم سے پہلے جو لوگ تھے جن کو اللہ نے قرآن و سنت کا علم دیا، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس میں کھپائی، ہم ان کی بات کی روشنی میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت سارے لوگ جلد باز یا متکبرین، جن کی نگاہ میں اپنی بڑائی دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے، وہ اس علم کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں. وہ سلف کے اقوال کہتے ہیں، اتنا سب کون دیکھے گا؟ قتادہ نے کیا کیا کہا، مجاہد نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، اتنا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عربی سیکھو، قرآن سمجھو، شارٹ کٹ. نہیں، ایسے لوگ اکثر قرآن سے ایسے معنی نکالتے ہیں جو 1400 سالوں میں کسی نے بھی نہیں نکالے، جو گمراہی ہوتے ہیں. لہذا یاد رکھیں، ہم اس پورے کورس میں، اور انشاءاللہ اگلے بھی جو کورسز ہمارے تفسیر کے ہوں گے، جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، یا اور بھی صورتیں، سورہ الرحمن ہے یا اور صورتیں ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی ہم یہی اصول قائم رکھیں گے کہ قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے سلف کی طرف رجوع کرنا. سلف ہم سے پہلے اہل حق جو گزرے ہیں وہ ہمارے سلف ہیں. ابن قتیبہ کہتے ہیں، ابن قتیبہ الدینوری، ان کی کتاب ناسخ اور منسوخ، اسی طرح سے قرآن و سنت کے سلسلے میں مشکل احادیث کے تعلق سے اور بھی کئی علوم میں ان کی کتابیں موجود ہیں، اور مختلف الفاظ کے فروق جو ہیں اس کے سلسلے میں بھی ان کی کتاب موجود ہے. ابن قتیبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ای لا تقولوا قبل ان یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں جب تک کہ کسی معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو نہ کریں تم پہلے بات مت کرو، انتظار کرو. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی آتا ہے سوال پوچھتا ہے، جواب دینا کس نے چاہیے؟ وہ سوال کس سے پوچھ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ جواب دیں گے اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوتی ہے. آپ کے جواب دینے سے پہلے کوئی اور جواب دے ایسا مت کرو. آپ فیصلہ کرنے سے پہلے کوئی اور فیصلہ کرے مت کرو ایسا. کہتے ہیں اَي لَا تَقُولُ قَبْلَ أَن يَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کرنے تک تم چپ رہو، سنو، انتظار کرو، فیصلہ کیا آتا ہے، خود ہی بولنے مت لگ جاؤ بلکہ سنو. اور یہ بہت بڑی چیز ہے جو زندگی میں انسان کو یاد رکھنی چاہیے. اس کا مزاج بولنے سے زیادہ سننے کا، اس کے اندر اہل علم کی طرف سے آنے والے علم کے لیے انتظار ہو. آج بھی آپ دیکھیے دینی مجالس میں اگر استاد سے کوئی آدمی آ کے سوال پوچھتا ہے، استاد سوچتا ہے کہ اس کے سوال کا جواب کس طرح دیا جائے، اس کے بولنے سے پہلے شاگرد بے صبرہ بول پڑتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ عالم کو نہیں معلوم یا عالم کنفیوز ہو گیا. حالانکہ عالم کنفیوز نہیں ہوا ہے، وہ اللہ تعالی سے ڈر رہا ہے کہ اس میں کیا جواب دے. لیکن شاگرد چونکہ صرف مسئلہ جانتا ہے لیکن ڈرنا اللہ سے ابھی اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، اس کے پاس معلومات ہے لیکن اس کے پاس ابھی تزکیہ نفس اس کا نہیں ہوا ہے، لہذا اپنے علم کے اظہار کے لیے وہ علم والوں سے پہلے بول پڑتا ہے. اس بیماری کا علاج اس میں بتلایا گیا ہے. رسول ہے نا مجلس میں موجود، تیرے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو خاموش رہے، ہو سکتا ہے تو نے غلط سمجھا ہو، ہو سکتا ہے تیرا جواب غلط ہو، ہو سکتا ہے کہ اس کی نوعیت الگ ہو جو پوچھنے والا پوچھ رہا ہے. رسول کو موقع دے تو خاموش رہے. تو ایک ادب یہاں سکھایا گیا کہ بڑے علم والے کی موجودگی میں چھوٹا علم والا نہ بولے. خاص طور سے اصل کس کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. دیکھیے اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی بات تو بندوں سے نہیں ہوتی ہے، اللہ کی بات براہ راست تو بندوں سے نہیں ہوتی ہے. اللہ کی بات بندوں کو معلوم کیسے ہوتی ہے؟ بندوں تک پہنچتی کیسے ہے؟ رسول کے ذریعے سے. تم کہتے ہیں اَي لَا تَقُولُ قَبْلَ أَن يَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، چاہے قرآن کا فیصلہ ہو یا حدیث سے فیصلہ ہو وہ آئے گا کہاں سے؟ رسول سے. تو رسول سے پہلے مت بولو. اسی طرح سے آج ہماری اپنی زندگی میں اس کی تطبیق کیسے ہوگی؟ نمبر ایک، کسی بھی معاملے میں کوئی آدمی آپ سے سوال پوچھتا ہے آپ اپنی عقل سے جواب نہ دیں. آپ کیا کہیں؟ دیکھنا پڑے گا کہاں؟ قرآن میں اور سنت میں. جب تک کہ قرآن اور سنت کی دلیل آپ کے پاس نہ ہو اپنی طرف سے آپ دین میں گفتگو نہ کریں. اس کا جواب ملنے سے پہلے آپ جواب نہ دیں. ٹھیک ہے دیکھنا پڑے گا قرآن و سنت میں، لیکن میرے خیال میں ایسا ہے آپ کے پاس ابھی تک کہ قرآن و سنت کا جواب آیا نہیں، آپ نے ہمت کیسے کی جواب دینے کی؟ آپ انتظار کیجئے، تحقیق کیجئے، پھر جواب دیجئے. لیکن انسان بعض اوقات اپنی عزت بچانے کے لیے بغیر دلیل کے جواب دے دیتا ہے. انسان لوگوں میں شہرت پانے کے لیے بغیر قرآن و سنت کے علم کے جواب دے دیتا ہے. اس بیماری سے, اس بیماری سے, اس مرض سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے کہ رسول کا فیصلہ آنے تک انتظار کرو, اللہ کی طرف سے آنے والے علم کا انتظار کرو, اپنا علم اپنے پاس رکھو, اپنی عقل اپنے پاس رکھو, دین کے معاملے میں یوں ہی بات مت کرو, پہل مت کرو, انتظار کرو. یہ پہلی بات ہے. غریب القرآن میں ابن قتیبہ نے بات کہی ہے. اسی طرح سے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اے لا تفتاتوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء حتی یقضیہ اللہ علی لسانہ. کہتے ہیں رسول پر حکم مت چلاؤ, رسول کے حکم سے پہلے تم فیصلہ مت کرو, رسول کا فیصلہ آنے دو, تم فیصلہ رسول سے پہلے مت کرو کسی بھی معاملے میں, اور یہاں تک کہ اللہ تعالی رسول کی زبان سے اپنی مرضیات اپنا فیصلہ ظاہر کرے. اللہ کا فیصلہ کہاں آتا ہے؟ رسول کے پاس, پھر رسول اس کو لوگوں کو بتلاتے ہیں. ابھی رسول نے جواب دیا نہیں ہے, آپ نے فیصلہ نہیں کیا ہے, تم رسول سے پہلے فیصلہ مت سناؤ, بلکہ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے رسول کی طرف سے. تو اس حدیث, اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انتظار کرے. ہماری اپنی زندگی میں ہم قرآن و سنت سے فیصلہ آنے کا انتظار کریں, اس سے پہلے فیصلہ کسی بھی معاملے میں نہ سنا. یہ پہلی صورت ہے, بولنے میں انتظار کرنا دلیل کا. دلیل کیا ہے؟ قرآن و سنت. امام مجاہد کا یہ قول صحیح البخاری میں موجود ہے, سورۃ الحجرات کی تفسیر میں, کتاب التفسیر میں. یہ پہلی صورت ہے. کیا صورت ہے؟ پہلی بات, تقدم کی پہلی صورت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے بولنا, اللہ اور اس کے رسول سے پہلے فیصلہ کرنا. اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایاکم, سلف کو دیکھیے, کہتے ہیں ایاکم والقول فی دین اللہ تعالی بالرأی علیکم باتباع السنہ فمن خرج عنہا ضل. المستخرج میں, علی المستدرک میں, العراقی نے اس کو ذکر کیا ہے, علامہ عراقی نے اس کو ذکر کیا ہے, المستخرج علی المستدرک میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ایاکم والقول فی دین اللہ تعالی بالرأی, خبردار, خبردار, ایاکم والقول فی دین اللہ, اللہ کے دین میں اپنی طرف سے, اپنی رائے سے کچھ بھی بولنے سے بچو. علیکم باتباع السنہ, تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا لازم ہے. فمن خرج عنہا بل, جو سنت کی اتباع سے نکل گیا وہ گمراہ ہو گیا, بل گمراہ ہو گیا. تو اس قول سے کیا معلوم ہوا؟ سلف یہ کہتے تھے اپنی طرف سے دین میں کچھ بھی مت بولو, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو. اگر تم سنت کی اتباع سے نکل کے اپنی طرف سے بولنے والے بن جاؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے, تم گمراہ ہو جاؤ گے. دوسری صورت تقدم کی کیا ہے؟ ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جائے, اس کی دوسری صورت کیا ہے؟ دین میں بدعتیں ایجاد کرنا. ہر بدعتی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا گناہ کر رہا ہے. دوسری جو صورت ہے تقدم کی, تقدم کا مطلب آگے بڑھنا, دوسری صورت اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کیا ہے؟ دین میں بدعتیں ایجاد کرنا. شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین فرماتے ہیں, والبدع کثیرا, بدعتیں بہت زیادہ ہیں, والبدع کثیرا, بدعتیں بہت زیادہ ہیں, العقدیہ والقولیہ والفعلیہ. بدعتیں تین قسم کی ہوتی ہیں. نمبر ایک عقیدے والی بدعتیں, عقیدے کی بدعت, والقولیہ اقوال میں بدعت. نمبر تین والفعلیہ افعال میں بدعت. ایک آدمی عقیدہ بنا لے کہ اللہ ہر جگہ ہے, یہ بدعت ہے. ایک آدمی اقوال ایسے اذکار کرے جو سنت سے ثابت نہیں ہیں، بدعت ہے قولی، اور ایک آدمی قبر کے اطراف طواف کرے تو یہ ایسی بدعت ہے جو عملی ہے فعلی ہے۔ تو بدعت تینوں طرح کی ہوتی ہیں، دل والی بدعت عقیدے میں، زبان والی بدعت اذکار وغیرہ اور اس طرح کی بہت ساری، اور فعلی بدن سے کی جانے والی بدعت جیسے بہت سارے صوفیوں کے اشغال ہیں یا قبروں کا طواف ہے یا اس طرح کی اور بہت ساری خرافات۔ کہتے ہیں وہ کلھا من التقدم بین یدی اللہ ورسولہ، یہ ساری کی ساری بدعتیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ ایک آدمی کوئی ایسا عقیدہ رکھے جو قرآن و سنت میں نہیں تو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھ گیا، کوئی ایسی بات زبان سے نکالے جو قرآن و سنت میں نہیں ہے دین کے نام پر اس کو کہے، ایسا آدمی اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھ گیا۔ کوئی ایسا عمل کرے جس کی قرآن و سنت میں اجازت نہیں ہے، جو قرآن و سنت کی بنیاد پر نہیں ہے اور اس کو دین کے طور پر کریں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ گیا۔ کہتے ہیں وَكُلُّهَا مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ تمام کی تمام بدعتیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، معصیت ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرو، اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ اور والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، والنبی علیہ الصلاۃ والسلام یقول، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، خبردار دین میں نئی نئی چیزیں نکالنے سے بچو۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، تمہارا کام نہیں ہے کہ تم دین میں اپنی طرف سے کچھ بھی ایجاد کر لو، دین دینا اللہ کی طرف سے ہے اور دین پہنچانا رسول کی طرف سے ہے، تمہارا کام ماننا اور عمل کرنا ہے، تمہارا کام دین بنانا نہیں ہے، تمہارا کام دین پر عمل کرنا ہے اور دین بتانا ہے بنانا نہیں۔ لیکن اپنی طرف سے لوگوں کو دین بنا بنا کر دینا اور دین میں بدعتیں نکالنا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز پیش کی جو نہ اللہ نے دی نہ رسول نے، تو یہ آگے بڑھ گیا۔ اس نے اللہ کا کام کیا، اس نے رسول کا کام کیا جس کی اس کو اجازت نہیں تھی، تو یہ بھی تقدم ہے جس سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے، قرآن و سنت کا حکم سامنے آنے کے پہلے ہی بولنا شروع کر دینا۔ نمبر دو، دین میں اپنی طرف سے ایسی چیز نکالنا جو دین نہیں، اور لوگوں کے سامنے اس کو دین کے طور پر پیش کرنا، بلکہ ضروری نہیں کہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، اپنی زندگی میں بھی اگر بدعت پر عمل کرتا ہے تب بھی اس میں شامل ہوگا۔ کوئی آدمی کہے بھائی میں لوگوں کو تو نہیں بتایا، میں خود ہی عمل کر رہا ہوں، نہیں، نہ خود عمل کر سکتے ہیں نہ دوسروں کو عمل کروا سکتے ہیں۔ تو دوسری چیز دین میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا گناہ کیا ہے، دین میں بدعت ایجاد کرنا۔ نمبر تین، اپنی طرف سے حلال اور حرام کرنا قرآن و سنت کی دلیل کے بغیر، اللہ کی حلال کو حرام کر دینا اور اللہ تعالی نے جس کو حرام کیا ہے اس کو حلال کر لینا، یا قرآن و سنت کی دلیل کے بغیر اپنی طرف سے حلال اور حرام کے فتوے لوگوں کو دینا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شنقیطی کون ہے؟ محمد امین الشنقیطی، ان کی مشہور تفسیر ہے اضواء البیان، اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن، ادواء البیان ایک تفسیر ہے جس میں انہوں نے قرآن کی بعض آیات کو دوسری جگہ پر جو آیتیں آئی ہیں ان کی روشنی میں اس کی تفسیر بیان کی ہے تاکہ ساری آیتوں سے ان کی روشنی میں بھی لغوی اعتبار سے بھی اور قرآن کی آیات اور احادیث بھی ذکر کی ہیں ان کی روشنی میں قرآن کے معنی واضح ہوں. اور مشہور تفسیر ہے, بہت عمدہ تفسیر ہے, ایک تفسیر یہ بھی ہے اور تقریباً 10 کے قریب جلدوں میں یہ تفسیر موجود ہے. تو علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ اسی پچھلے دور کے عالم ہیں, شیخ الالبانی کے زمانے کے ہیں. شیخ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, والمعنی, آیت کے معنی کیا ہے, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا مطلب کیا ہے, آگے مت بڑھو, کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں والمعنی لا تتقدموا امام اللہ ورسولہ, معنی یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول سے آگے تقدم اختیار مت کرو, بڑھو مت. کیسے؟ فتقولوا فی شیء بغیر علم ولا اذن من اللہ, کسی بھی معاملے میں تم بغیر علم اور اللہ کی اجازت کے بغیر بولنے لگو, یہ بھی تقدم ہے. وہذہ الآیۃ الکریمہ فیہا التصریح, کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں تصریح ہے, صراحت ہے, وضاحت ہے, کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کیا, بالنہی عن التقدیم بین یدی اللہ ورسولہ, اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے. کیسے؟ کہتے ہیں وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ دُخُولًا أَوَّلِيًّا تَشْرِيعُ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ, سب سے پہلی چیز اس میں کیا آتی ہے, ایسی چیز کو شریعت قرار دینا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی, ایسی چیز کو دین بنا کے پیش کرنا جس کو اللہ نے دین نہیں بتایا, جس کو رسول نے دین نہیں بتایا, اپنی طرف سے اس کو دین بنا کے پیش کرنا, یہ سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے. وَتَحْرِيمُ مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ, اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہیں بتایا اس کو حرام کر دینا, یہ بھی اس میں آتا ہے. وَتَحْلِيلُ مَا لَمْ يُحَلِّلْهُ, اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال نہیں بتایا اس کو اپنی طرف سے حرام, اس کو اپنی طرف سے حلال کر دینا, یہ بھی اس میں آتا ہے. لِأَنَّهُ لَا حَرَامَ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ, اس لیے کہ کوئی چیز اس وقت تک کے حرام نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اللہ اس کو حرام نہ کرے. وَلَا حَلَالَ إِلَّا مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ, اور کوئی چیز اس وقت تک کے حلال نہیں ہے جب تک کہ اللہ اس کو حلال نہ کہے. حرام وہی ہے جس کو اللہ حرام قرار دے, حلال وہی ہے جس کو اللہ تعالی حلال قرار دے. وَلَا دِينَ إِلَّا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ, وہی دین ہے جس کو اللہ نے دین بتایا, اپنی طرف سے کوئی آدمی دین نہیں بنا سکتا ہے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا, اللہ تعالی نے آیت نازل کر دی, کیا کہا, یا ایها النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی اللہ تعالی نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے آپ اپنے لیے اس چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ نبی کو بھی اختیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی رسول اللہ کی طرف سے مبلغ ہے, وہ پہنچانے والے ہیں, ان کو بھی اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے حلال و حرام کریں. غور کیجیے, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا, ایها الناس انه ليس بي تحريم ما احل الله لي, اے لوگو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ نے جس کو حلال قرار دیا ہے میں اس کو حرام کر دوں, میرے اختیار میں نہیں, میرے اختیار میں نہیں, میرے بس میں نہیں, مجھ کو اس کی اجازت نہیں ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں ہے تو کسی عالم کو اس کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اختیار نہیں تو باپ دادا کے کہنے پر کیسے ہم کسی چیز کو حلال و حرام قرار دیں؟ شوہر کے کہنے پر کیسے بیوی حلال اور حرام کرے؟ ماں باپ کے کہنے پر کیسے اولاد حلال و حرام قرار دے؟ پیر کے بولنے پر، پیر اسلام میں نہیں ہوتا ہے، کسی نے پیر بنا لیا کسی کو اور اس کے کہنے پر حلال اور حرام کرنے لگے اور کہے فلانی درگاہ پہ جانا ہے تو گوشت کھانا حرام ہے، فلاں مہینہ ہے اس میں نکاح حرام ہے، یہ منحوس مہینہ ہے، یہ مہینہ ایسا ہے اس میں گوشت نہیں کھانا چاہیے، فلانا دن ہے اس میں درگاہ پہ جاتے وقت یا گھر میں یا فلانے دن میں فلانے ہفتے میں یا اتنے دنوں تک اولاد اگر چاہیے تو فلانے کی نظر مانو اور گوشت نہیں کھانا ہے۔ اپنے طور پر کسی کے کہنے پر اللہ کے حلال کو حرام کرنا اور اللہ تعالی کے حرام کو حلال کر لینا، ارے یہ پیر صاحب ہیں ان کے پاؤں دبانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے چھونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ سر پر ہاتھ رکھ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، باپ کی طرح ہیں۔ یا کوئی کہے یہ تو کزن ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے سامنے بے پردہ آ سکتے ہیں، کس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں جائز ہے، رشتہ داروں سے بھی کوئی پردہ ہوتا ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، یہ کون سا پردہ ہے جو دل کا ہوتا ہے؟ یہ دل کا پردہ نہیں ہے، یہ عقل کا پردہ ہے، جس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ ایک انسان اپنی طرف سے کسی چیز کو دین بنا دے اور اپنی طرف سے لوگوں کے سامنے کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام کرنے لگے، یہ نہ دیکھے کہ دین میں وہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو تحلیل اور تحریم خود ساختہ اپنی طرف سے حلال اور حرام کے پتوے، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، یہ بھی ایک چیز معلوم ہوگی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، نمبر چار، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا، ایک صورت اس کی یہ بھی ہے کہ ایک انسان باپ دادا، بزرگ، اللہ والے یا امام، ان کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ترجیح دے، وہ سب صحیح ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، لیکن ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے لہذا ہم وہی کریں گے جو باپ دادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نکاح ایسا ہونا چاہیے لیکن ہم اس میں وہ سارے رسم و رواج کریں گے جو ہمارے باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، لیکن ہمارے پیر صاحب ہم کو بتاتے کہ تم یہی کرو یہ مت کرو، آپ کی بات صحیح ہے، دلیل صحیح ہے، اللہ اس کے رسول نے ایسا منع کیا ہے، لیکن ہمارے امام نے کہا کہ ایسا کرنا ہے، سماج کہتا ہے کہ ایسا کرنا ہے، سماج اس کو منع کرتا ہے، اگرچہ قرآن و سنت میں، لیکن سماج ہمارا اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی دوسری شخصیت کی بات کو ترجیح دینا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے کسی کو بڑھانا، خود تو بڑھنا نہیں ہے، کسی اور کو بھی بڑھانا نہیں ہے، تو لا تقدموا میں یہ بھی شامل ہے، کیا اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں، قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح اور پریفرنس دیا جائے، یہ بھی اس میں شامل ہے، اور بدقسمتی سے آج بہت سارے مسلمان اس میں مبتلا ہیں۔ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی فرماتے ہیں، جن کی تفسیر مشہور ہے تفسیر سعدی، اس میں کہتے ہیں وفی هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی قوله، کہتے ہیں اس آیت میں سختی سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے اس بات سے کہ رسول کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو مانا جائے، رسول کی بات پر کسی اور کی بات کو مقدم رکھا جائے، رسول کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح دی جائے۔ فَإِنَّهُ مَتَسْتَبَانَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَ اِتِّبَاعُهَا، کہتے اس لیے کہ جب بھی سنت واضح ہو کر سامنے آ جائے، جب بھی سنت واضح ہو کر سامنے آ جائے، کلیئرلی معلوم ہو جائے کہ نبی کا طریقہ ہے، ساتھ سامنے بات آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جب نبوی حکم اور نبوی سنت صاف سامنے آ جائے، کوئی کنفیوژن نہیں، تو فَإِنَّهُ مَتَسْتَبَانَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَجَبَ اتِّبَاعُهَا، اس کی پیروی کرنا لازم ہو جاتا ہے، سنت کی پیروی کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ وَتَقْدِيمُهَا عَلَى غَيْرِهَا كَائِنًا مَنْ كَانَ، اور یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم دوسرا چاہے وہ کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو، باپ دادا ہو، بڑا عالم ہو، علامہ مفتی ہو، اللہ والا ہو، سماج کا بڑا ہو، پورا سماج ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ان تمام کی باتوں پر مقدم کرنا، اس سے اوپر رکھنا لازم ہو جاتا ہے۔ رسول کی بات کو پیچھے کر دے اور کسی اور کی بات کو آگے کر دے، پھر یا ایھا الذین آمنوا، تو کیسا ایمان والا، تو کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو نے رسول کس کو مانا ہے؟ اللہ کی طرف سے پہنچانے والا، اللہ کی شریعت کو بیان کرنے والا، رسول کے مقابلے میں کسی اور کو مانے گا؟ تو رسول کی بات کے مقابلے میں اگر کسی اور کی بات کو مانتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں آپ غور کریں، صحابہ کا طریقہ کار کیا تھا؟ مثال کے طور پر سالم ابن عبداللہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، سالم کہتے ہیں انہ سمع رجلا من اہل الشام، انہوں نے شامیوں میں سے، اہل شام میں سے ایک آدمی کو بات کرتے سنا جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کر رہا تھا۔ انہ سمع رجلا من اہل الشام وهو يسأل عبد الله ابن عمر، وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھ رہا تھا، ایک شام سے آیا ہوا آدمی، شام سیریا، عن التمتع بالعمرۃ الى الحج، حج تمتع کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، پوچھ رہا ہے۔ فقال عبداللہ ابن عمر هي حلال، کہا کہ یہ حلال ہے، یا حج تمتع کر سکتا ہے۔ فقال الشامی ان اباک قد نہا عنہا، اس شامی نے کہا آپ کے والد صاحب تو اس سے منع کرتے تھے، آپ کے والد صاحب کون؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو حرام نہیں کہتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے بہتر ہے دوسرے طور پر حج کرو، حج افراد کرو، حج یعنی تم قران کرو، تو کہتے تھے، وہ اس سے منع کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع سے منع کرتے تھے، لیکن کراہت کے طور پر، حرمت کے طور پر نہیں۔ تو کہا کہ آپ کے والد تو اسے منع کرتے تھے۔ فقال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارائیت، اب دیکھیے باپ کے بارے میں بیٹا کیا کہہ رہا ہے، اور باپ صحابی اور بیٹا بھی صحابی، اور باپ نہ صرف صحابی بلکہ خلیفہ بھی مسلمانوں کی جن کی وفات ہو چکی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ارائیت ان کان ابی نہا عنہا، وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. کہا ذرا یہ تو بتاؤ ارأيت, تمہارا کیا کہنا ہے, تمہاری کیا رائے ہے, ذرا یہ تو بتاؤ. ان کان ابی نہا عنہا, اگر میرے باپ نے اس سے منع کیا ہے, اگر میرے باپ نے اس سے منع کیا ہے. وصنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو, میرے باپ نے منع کیا لیکن رسول نے کیا اس کو, تو امر ابی نتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم پیروی کس کی کریں گے, میرے باپ کی یا رسول کی, ہم کو اتباع کس کی کرنا چاہیے, میرے والد صاحب کی, میرے باپ کی, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کس کی پیروی کرنا چاہیے, ذرا جواب دو, جواب دو. فقال الرجل, اب اس آدمی نے کہا بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ایسا ہو جائے کہ حضرت عمر کی بات ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دوسری ہے, تو ہم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہیے. کہا بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنا چاہیے. عبداللہ ابن عمر نے کہا فقال لقد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہا کہ تو پھر سمجھ لو, جان لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا ہے, اس کو کیا ہے, حج تمتو کیا ہے. صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اگر کہی ہو تو آپ کی طرف اس کا انتساب فعلاً بھی کرتے تھے, بعض معاملات میں, بہت سارے معاملات میں اگر آپ نے قولاً بھی کچھ کہا ہے تو آپ کی سنت اس کو قرار دیتے تھے. کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اس روایت کو امام الترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے. آپ غور کریں, آدمی آ کے کہہ رہا کہ ٹھیک ہے آپ کے والد صاحب تو منع کرتے تھے نا اس سے. آج بھی آپ دیکھیے کئی لوگ کہتے ہیں ہاں یہ حدیث تو صحیح ہے لیکن فلاں عالم نے منع کیا ہے, ہاں یہ سنت ہے لیکن فلاں عالم نے منع کیا ہے. تو سوال ہی پوچھا جائے گا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایک عالم نے اس سے منع کیا ہے, تو کیا عالم کے کہنے پر نبی کی سنت چھوڑی جائے گی؟ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس نے رسول پر اس عالم کو بڑھایا, اس نے رسول کے مرتبے کے مقابلے میں فعلاً عملاً چاہے اعتقاداً نہ ہو رسول سے بڑھ کے اس عالم کو نہ مانتا ہو, رسول ہی کو بڑا مانتا ہے, لیکن صرف مقام بڑا ماننے سے معاملہ حل نہیں ہوتا ہے, مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے, بلکہ عملی زندگی میں بھی رسول کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو نہیں رکھنا چاہیے. اگر وہ رسول کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو مانتا ہے تو اس نے رسول پر دوسرے کو ترجیح دی. اور اس آیت کی وعید میں, اس آیت کی ممانعت میں وہ بھی داخل ہوگا. تو یہ چیز ہم کو اس روایت سے ملتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لقد ضل من ترک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقول من بعده. الفقی والمتفقہ میں خطیب البغدادی نے یہ قول ذکر کیا ہے. خطیب البغدادی کی فقہ کے اصولوں پر کتاب ہے الفقی والمتفقہ, اس میں یہ بات امام شافعی کا قول ہے. کیا کہتے ہیں؟ لقد ضل, وہ آدمی گمراہ ہو گیا, ہدایت سے بھٹک گیا, کون؟ من ترک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقول من بعدہ, جو بعد والے کے کسی قول کی وجہ سے نبی کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دے, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چھوڑ دے بعد والے کی بات کی وجہ سے, فلانے کا قول ہے, فلانے کا فتویٰ ہے, فلانے صاحب ایسا کہتے ہیں لہذا ان کی بات ہم لیں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم چھوڑ دیں گے اگر کوئی ایسا آدمی کرتا ہے، تو امام شافعی فرماتے ہیں لقد ضل، ایسا آدمی گمراہ ہو گیا، ایسا آدمی گمراہ ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سماج کو، کسی اللہ والے کو، حاکم کو، کسی عالم کو، باپ دادا کو آگے بڑھانا، ان کی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ماننا، یہ کسی اور کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھانے کے معنی میں ہے، اور وہ بھی اس آیت کی وعید میں شامل و داخل ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. چار چیزیں ہم نے آج سیکھیں اس تعلق سے، چار باتیں ہم نے دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر کے آگے بڑھنا کیا ہے. نمبر ایک، انتظار کرنے کی بجائے، تحقیق کرنے کی بجائے، قرآن و سنت کے فیصلے کے سامنے آنے سے پہلے اپنی طرف سے بول پڑنا، یہ تقدم ہے. نمبر دو، اپنی طرف سے دین میں بدعتیں ایجاد کرنا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے. نمبر تین، حلال و حرام کے فتوے دینا بغیر علم کے، یہ بھی اس آیت کی وعید میں داخل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بغیر تحقیق کے حلال و حرام کے فتوے نہیں دینا چاہیے. نمبر چار، اپنے سے پہلے کوئی بڑے بزرگ، سماج، باپ دادا، اللہ والے، امام، ان کی بات کو قرآن و سنت کے مقابلے میں ماننا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے کسی اور کو بڑھانا ہے، جو اس آیت کی ممانعت میں، وعید میں، منائی میں داخل ہے. تو یہ چار چیزیں ہم نے دیکھی، مزید چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ رب العالمین جو کچھ آج ہم نے سیکھا اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.